يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون درود بجي محمد وعلى عزیزان گرامی ایک مومن کے اصال ثواب کے لیے یہ مجلس اعضاء منعقد کی جا رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ جانا ایک امر مسلم و امر یقینی ہے. کچھ لوگ پہلے چلے گئے, کچھ لوگ ہمارے درمیان سے نہ جانے کب چلے جائیں, آنے اور جانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. لیکن اس دنیا میں آنے اور دنیا سے جانے کے درمیان جو دورانیہ ہمیں عطا کیا گیا ہے, جو وقفہ ان دو زندگی کے درمیان, توجہ فرمائیے گا, یعنی انسان کی خلقت سے پہلے اس کی دنیا تھی, عالم دل کی دنیا, عالم ارواح کی دنیا, اور اس دنیا کے ما بعد جو زندگی ہے, عالم اخرا کی زندگی, دار عقبا کی زندگی یا برزخ کی زندگی, اور پھر حیات جاوید, ان دونوں کا جو درمیانی وقفہ ہے وہ ہے اس دنیا کی زندگی. اور اس زندگی میں اسی انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے. یہ زندگی بلکہ کہوں کہ خود دار امتحان ہے. ایک طرف یہ کہا جائے کہ جناب آپ کا امتحان لیا جائے گا, آپ تشریف لائیں گے, پرچہ آپ کو دیا جائے گا, ایک یہ امتحان ہے. ایک یہ کہ نہیں, بعض اوقات چیک کیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو موضوع آ رہے ہیں, جن کا انٹرویو ہے, جن کو ہم اپنی فرم میں مثال کے طور پر ملازم رکھنا چاہتے ہیں, ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا ہے, طریقہ کیا ہے, اسلوب کیا ہے, رہن سہن کیا ہے, چال چلن کیا ہے, بعض اوقات خود اٹھنا بیٹھنا انسان کا امتحان ہو جاتا ہے. تو اس بنا پر خدا نے دونوں طریقے سے امتحان لیا ہے, خود دنیا میں آنا امتحان اور پھر دنیا کی پوری زندگی امتحان سے عبارت. تو اس بنا پر ہر شخص نے امتحان دینا ہے. حسب الناس ان یتقوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے؟ اب یہ عربی زبان میں تو گمان کا درجہ وہم سے, خیال سے الگ ہوتا ہے. ہماری گمان و فکر و خیال و وہم کو ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے, مترادف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. احسب الناس, کیا گمان کر لیا لوگوں نے, ان یترکو کہ چھوڑ دیے جائیں گے, ان یقولو کہ اس بنا پر کہ وہ ایمان لائیں, وہ ہم لا یفتنون اور ان کا در حقیقت جان لو کہ تمہاری زندگی امتحان ہے. تو اس مرحوم کی اصال ثواب کی مجلس میں میں نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تعالی دو ایسی چیزوں سے امتحان کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرا رہا ہے کہ جس میں ہم سب در حقیقت مبتلا ہیں. مبتلا کا معنی ایک وہ ہوتا ہے کہ جناب ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے. مبتلا در حقیقت بلا سے ہے, بلا یا ابتلا, ابتلا یعنی کسی کو بلا میں مبتلا کرنا, کسی کو سختی میں مبتلا کرنا. کہتے ہیں فلاں صاحب مبتلا ہیں, مبتلا ہیں یعنی اس میں گرفتار ہیں, گرفتار ہیں, گرفتار جسمانی لحاظ سے گرفتار نہیں ہیں کہ ہاتھ میں زنجیر ہوگی, پیر میں زنجیریں ہوں گی, جفے ہوں گے حوالات کے پیچھے, سلاخوں کے پیچھے. مبتلا ہیں, گرفتار ہیں, بھائی آج کل میں بڑا گرفتار ہوں, کہتے ہیں اردو میں یہ ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں. درود بھیجیے محمد والے محمد صاحب. چونکہ میں نفسیات کا طالب علم ہوں اور ادب کا طالب علم ہوں, چاہتا ہوں کہ اسی حوالے سے کچھ مشاہداتی مثالیں آپ کے سماعت میں نظر کر سکوں, توجہات کا طالب رہوں گا. جناب آج کل میں بڑا گرفتار ہوں. کہاں گرفتار ہیں؟ مسائل میں. تو کیا مسائل نے آپ کے ہاتھوں میں ہتھیاں ڈال دی, پیروں میں بیڑیاں ڈال دی؟ نہیں, بلکہ مسائل کی ذہنوں میں گرفتار ہوں. بھائی آج کل کاروبار میں گرفتار ہوں, یہ انسان اولاد میں بھی مبتلا, مال میں بھی مبتلا. یہ مال جس نے دیا, یہ اولاد جس کے لیے تم شب و روز دعا کرتے ہو خدا صاحب اولاد کر دے, یہی مال اور یہی اولاد تمہاری ابتلا کا, تمہاری آزمائش کا سبب قرار پائے گی. اب خدا نے کہا ایمان لانے والوں, دیکھو ایمان تو لے آئے بہت اچھا ہے, مومن تو بن گئے بہت اچھا ہے, لیکن اس دعوے ایمان کی, دعوے تشیع کی تصدیق بھی ضروری ہے تو نہیں ہے جناب. بغیر دعوے آپ کیا اور تصدیق کے بغیر آپ در حقیقت کہیں جناب بس پار ہو جائے گا. مثال میں نے کسی موقع دی تھی آپ کے سماعت کی نظر کر دوں, بچوں کے لیے کوئی دروازہ کٹا جناب, بچوں کو پولیے کی حفاظت کے ٹیکے یا قطرے پلانے ہیں. اچھا جناب, لباس بھی وہی, ہاتھ بیگ بھی وہی, چھوٹی سی شیشی بھی وہی. آپ بھی اپنے چھ ماہ کے بچے کو, دو سال کے بچے کو لے آتے, بسم اللہ جناب, کیا پوچھتے ہیں, کہاں سے تشریف لائے ہیں, کوئی کارڈ ہے, کوئی سند ہے, سرٹیفکیٹ ہے؟ کیوں, بچے کی جان کا معاملہ ہے, بچے کی زندگی کا معاملہ ہے, کہیں غلط دوا, کہیں ایکسپائر دوا نہ دے دی جائے جس کی میعاد گزر چکی ہو, میعاد مطلب گزر چکی ہو, ایکسپائر ہو. یعنی انسان اگر ایکسپائر دوا کو کھائے گا تو نہ صرف یہ کہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ الٹی ہی زندگی کے لالے پڑ جائیں گے. کوئی شخص آئے, جناب طبیب ہوں, آپ کے دروازے پہ آیا ہوں, فری علاج کرنا چاہتا ہوں. اچھا جناب, بہت اچھا, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بڑی ہمت افزائی کی آپ نے. اس کے بعد پوچھا, جناب آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے, کون سے میڈیکل کالج سے آپ نے امتحان دیا؟ تو تصدیق کرتے نہیں کرتے. تو جو بھی انسان دنیا میں ایک دعویٰ کرتا ہے اس کی تصدیق کی جاتی ہے کہ جناب کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی سند, کوئی اسناد, کوئی ثبوت, کوئی پروف آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے. اب اگر انسان یہ کہے کہ جناب ایمان لے آیا, تشیع میں داخل ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ لیا, یہ تو تھیوری کی منزل ہے, یہ تو نظریے کی منزل ہے, یہ آئیڈیالوجی کی منزل ہے. اب عمل کی دنیا میں بھی کوئی تصدیق ہونی چاہیے کہ جس زبان سے اقرار ہے لا الہ الا اللہ وحدانیت خدا, تو ثبوت محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ کی خاتمیت پر ایمان تو ثبوت, علی ولی اللہ کی ولایت پر اور امامت کا ایمان اس کا ثبوت. تو خدا نے کہا ایمان لانا بہت اچھی بات ہے, لیکن جب تک اس ایمان کی تصدیق نہ ہوگی خدا کی بارگاہ میں ایمان قبول نہیں ہوگا. درود بھیجے محمد والے محمد کا. اتنی آسانی سے قبول نہیں ہوگا جب دنیا کے بارے میں ایک عام انسان سے آپ قبول نہیں کرتے, تو پھر خدا کیسے قبول کر لے گا؟
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور خدا جو مالک الملوک ہے. تو عزیزان گرامی, ہمیں تیاری کرنی ہے امتحان کی. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان لانے والوں, لا تلہکم, بہت پیارا انداز, بہت ہی ظریف انداز, چونکہ میں نفسیات کا طالب علم ہوں, قرآن کریم کی بعد آیات کو یوں تو بہت جتنی بھی آیات ہیں سب میں ایک ادبی پہلو ہوتا ہے, تربیتی پہلو ہوتا ہے, اور قرآن جیسے کہ حضرت امام خمینی فرماتے تھے انسان ساز کتاب ہے, انسان ساز یعنی انسان کی تربیت کرنے والی کتاب ہے, جس کے لیے امام خمینی نے فرمایا کہ وہ قرآن جو انسانوں کی تربیت کے لیے آیا تھا اسے تو عیسیٰ علیہ السلام کی مجالس سے مخصوص کر دیا, جب دادا دادی کا انتقال ہو جائے تو بیٹا جلدی جلدی قرآن پڑھو, اس کے بعد بند کرو, اس کے بعد خدا حافظ, رمضان آئے تو پھر قرآن کھولو, جلدی جلدی قرآن پڑھو, اس کے بعد رکھ دو, بیٹی کی شادی ہو تو سر پہ سایہ کر دو, کوئی مشکل پیش آ جائے تو مولانا کے پاس جاؤ قرآن سے سارا دیکھ دے. وہ قرآن جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا, تربیت کے لیے آیا تھا, اسے تو اٹھا کر ہم نے قبرستانوں کے لیے محفوظ کر دیا. کیا کر دیا کہ جناب بس مردے کی سال ثواب کا کام ہے. لا تلحکم, تمام آیات میں ایک تربیت نقطہ موجود ہے, لا تلحکم ہلاکت مت ڈالیں, کون اموالکم و اولادکم, تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عَن ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر سے, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو بھی یہ کام کرے گا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو یہی وہ لوگ ہیں جو پورا پورا گھاٹا اٹھانے والے ہیں. اب آیت کے لب و لہجے کو دیکھیے, تمہید گفتگو امتحان سے متعلق, کہ ہر چیز سے امتحان, انسان اس دنیا میں ہے امتحان, سانس آ رہا ہے امتحان, سانس جا رہا ہے امتحان, فکر کام کر رہی ہے امتحان, آپ یہاں تشریف فرمائیں, فکر اگر کہیں پرواز کر رہی ہے تو وہ بھی امتحان, ہر چیز کا امتحان ہے. یعنی اگر خدا نے آسانی دی ہے, یسر عطا فرمایا ہے, عسر کے بجائے انما العسر یسرا, تنگی کے ساتھ آسانی ہے, اس تنگی کو سمجھو, آسانی کو سمجھو, خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا. انما العسر یسرا, کہ عسر یعنی تنگی کے ساتھ آسانی ہے, گشائش ہے, وسط ہے, فراخی ہے. اس بنا پر یہ تمہیدی گفتگو اگر سمجھ میں آ جائے, ذہن نشین ہو جائے, تو اب بات کو آگے بڑھانے میں لطف آئے گا ہمیں. کس بنا پر؟ لا تلحکم ہلاکت میں مر ڈالیں تمہارے اموال یعنی تمہارے مال اور تمہاری اولادیں, خدا کے ذکر دے. وہ میں یہاں فل ڈالے گا, جو کوئی بھی یہ کام انجام دے, توجہ فرمائیے گا, کون سا کام اشارہ کیا ہے اس میں اشارہ, جو کوئی بھی یہ کام انجام دے, لیکن آیت میں یہ کام بتایا نہیں گیا, کہا کہ امتحان ہے اولاد سے اور مال سے, کہ یہ تمہیں ذکر خدا سے غافل نہ کریں, ہلاکت میں نہ ڈالیں, تم پیچھے نہ جاؤ ذکر خدا سے اولاد و مال کے چکر میں رہتے ہوئے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو کوئی بھی یہ کام کرے, یہ کام کہاں بیان کیا؟ خدا نے کہا ہلاکت میں نہ ڈالے, یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ چیز محذوف ہے, حذف ہے, کہ جب بھی تمہارا مال تمہارے سامنے آئے گا, جب بھی تمہاری اولاد تمہارے سامنے آئے گی, جب بھی تمہاری دنیا تمہارے سامنے آئے گی, تم ہمیشہ ذکر الہی سے پیچھے رہنے چلے جاؤ گے, کوشش یہ کرو کہ ذکر الہی کی منزل پہ آ جاؤ, اور اگر ذکر الہی کی منزل پہ نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ دنیا میں بھی گھاٹا ہے, آخرت میں بھی گھاٹا ہے. اس آئے مجید میں وَإِلَّا سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم یقیناً یقیناً آزمائیں گے تمہیں بھوک سے, خوف سے, جان و مال و ثمرات کی کمی سے. بشر الصابرین, وہاں ایک دوسرا انداز ہے کہ بشارت دو, گریڈ دو, گریڈ کی خوشخبری دو, کن کے لیے؟ جو صابر ہیں, جو صابر ہیں ان کو, کہ امتحان ہے. گریڈ کس کو ملے گا؟ سرٹیفکیٹ کس کو ملے گا؟ سند کس کو ملے گی؟ درجہ کس کو ملے گا؟ مقام کس کو عطا کیا جائے گا؟ الصابرین, جو صابر ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے, بلا آتی ہے, گرفتار ہوتے ہیں امتحان میں, تو فوراً خدا کو یاد کرتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون, اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف جانا ہے. مجھے ابتدا میں نے جملہ کہا تھا کہ ماں قبل کی زندگی اور ماں بعد کی زندگی, درمیان وقت میں امتحان ہے, اس دنیا فانی میں امتحان ہے. انا للہ ماں قبل کی زندگی کی طرف اشارہ ہے, والیہ راجعون ماں بعد کی زندگی کی طرف اشارہ ہے. یعنی فوراً جب بھی مومن گرفتار ہوتا ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ کو
देखता है, एंडिंग पॉइंट को देखता है, दोनों के दरमियान मवाजना करके अपनी सलाहियतों का यकीन करते हुए कमर बस्ता होकर खुदा के इम्तिहान के लिए आमादा हो जाता है। اپنے نقطۂ آغاز اور نقطۂ انجام کو دیکھ کر ہوتا ہے، کوئی پروجیکٹ آپ کو دیا جاتا ہے، آپ یہ کام کریں، آپ انجام دیتے ہیں، لیکن جب بیچ میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے، نتیجہ نہیں مل رہا، بھول چوک ہو رہی ہے، فوراً ہی شروع سے چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا، کہاں سے فارمولا ہم نے اپلائی کرنا شروع کیا، نتیجہ کہاں تک، جناب ایک ایکویشن دی آپ کو میتھمیٹکس کی، اس کو سالو کیجئے، جی اب آپ کو پروف کرنا ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ یا لیفٹ ہینڈ سائڈ ایک دوسرے کے برابر ہیں، اور آپ در حقیقت کہیں کوئی پلس مائنس کی معمولی سی غلطی بھی ہو تو پوری ایکویشن جو ڈس بیلنس ہو جائے گی، غیر متوازن ہو جائے گی، تھوڑی سی غلطی بھی، اب آپ فوراً چیک کرنے شروع کر دیتے ہیں، بھائی کہاں سے شروع کیا تھا، کیسے شروع کیا تھا، کون سے مرحلے اور اسٹیپ میں غلطی کی، تو فوراً اپنے ابتدا کو دیکھتے ہیں اور پھر آخر تک پہنچتے ہیں، اور جہاں غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ مومن جب بھی گرفتار ہوتا ہے، جب بھی امتحان میں مبتلا ہوتا ہے، جب بھی کوئی خطا ہوتی ہے، جب بھی کوئی بلا آتی ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے بلا آئے یا خدا کے امتحان کی وجہ سے آزمائش کی لمحہ آئے، تو فوراً کہتا ہے انا للہ، اللہ کو یاد کرتا ہے، قبر و قیامت کو یاد کرتا ہے، اور اللہ قبر و قیامت کے درمیان اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے۔ درود ہے جو محمد و آل محمد پر۔ جب بھی زندگی میں کبھی یہ خدشہ لاحق ہو، میں یقین نہیں کہوں گا، اس لیے کہ مومن یقینیات میں زندگی بسر کرتا ہے، توہمات میں زندگی بسر نہیں کرتا، خیالی پلاؤ نہیں پکاتا، حق و حقیقت کی زندگی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ جب بھی خدشہ ہو، اور مومن وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ خدشات میں زندگی بسر کرتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ یقینیات میں، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ خدشات میں، یہ خدشہ کیا ہوتا ہے؟ خدشہ در حقیقت اردو زبان میں اس دھڑکے کو کہا جاتا ہے جو کسی امر نا وقوع پذیر ہونے کے سبب اس کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے انسان کے دل کو لاحق ہو جاتا ہے۔ بھائی مجھے خدشہ ہے یہ ہو جائے گا، ابھی ہوا نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، خدشہ ہے آپ کو، اگر امکان ہے، ممکن ہے ایسا ہو جائے، تو خدشات یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی خطا ہو جائے، خدشہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں بہکنے لگیں، خدشہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کان پٹری سے اتر جائیں، آنکھیں بہکنے لگیں، ہاتھ و پیر قابو میں نہ رہیں، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو مالک کو پسند نہ ہو، جو در حقیقت مولائے کائنات کو پسند نہ ہو، جو میرے زمانے کے وقت کے امام کو نہ پسند ہو، تو خدشہ لگا رہتا ہے۔ اور مسلمات میں زندگی بسر کرتا ہے، یقینیات میں زندگی بسر کرتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی خدا مسلم، خدا کا یقین، محمد مسلم، محمد کا یقین، اہل بیت کا یقین، وہ مسلم، امام زمانہ، قبر قیامت، یہ مسلمات ہیں، یقینیات ہیں، یعنی یقینیات کے سائے میں در حقیقت اپنے عمل کو خدشات کی نوک پر پرکھتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ تمہارے اعمال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں مت ڈالے۔ دیکھیے تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک تربیت کا انداز ہی بچوں سے کہتے ہیں، ہماری یہاں پاک و ہند میں تربیت کا انداز جو ہے وہ ڈانٹ ڈبٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے، آنکھیں دکھا دی بچے کو، تھپڑ مار دیا، انسلٹ کر دی بچے کی۔ میں بارہ کہتا ہوں کہ نفسیات یہ کہتی ہے کہ 8 سال میں بچے کی 80% شخصیت مکمل ہو جاتی ہے، 80% شخصیت 8 سال میں،
اور اس لیے آپ دیکھیں کہ جو روایات تربیت کے لیے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے، انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو اسے عرض کروں گا جتنا میرے دامن میں گنجائش ہے، وہ اس بنا پر ہے کہ بچہ پہلے 7 سال تک تمہارا آقا اور غلام آقا ہے، تم اس کے غلام ہو، اس کی شخصیت رشد کر رہی ہے، ارتقاء کی طرف ہے، نمو کی طرف ہے، اس میں رشد پیدا ہو رہا ہے، اس لیے کہا کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جو کچھ بھی کہے آپ نے ماننا نہیں، اس کے اسلوب قوانین وضع کیے گئے ہیں علماء نفسیات نے، علماء اخلاقیات نے اس کو بیان کیے ہیں، نفسی جو دنیا کی جو نفسیات ہے علم نفسیات وہ بھی بیان کرتی ہے اور احادیث میں بھی کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اہل بیت کی احادیث میں جو نکات بیان کی گئی ان کی منہ شگافی کی جائے اور ان کو زمانے کے مطابق اپنی نوجوان نسل تک پہنچایا جائے، اس لیے کہ جب ایک نیا موبائل آتا ہے، نیا ماڈل آتا ہے تو سب کی تو خواہش ہوتی نا لے لیں، اب کسی کی جیب اجازت دے دیتی ہے کسی کی جیب اجازت نہیں دیتی، اس کے فنکشنز ہوتے ہیں، اس کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے، کیسے آن کیسے آف، میموری کہاں پر کس طرح کس طریقے سے محفوظ کی جائے گی میموری کو، تو آپ اس کو سیکھتے ہیں، نہیں سیکھ پاتے تو دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ موبائل یہ الیکٹرانک مشین کیسے آپریٹ کی جائے گی، کیسے آن آف کی جائے گی، اس سے استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اسی پریکاشنس کیا ہیں، اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک موبائل کے لیے ایک الیکٹرانک مشین کے لیے ہم اتنے دقت طلب باریک بین فہم و فراست والے کہ خود نہ معلوم ہو تو نہ پوچھتے بھی جھجکتے نہیں شرماتے نہیں، آر ہمارا دامن گیر نہیں ہوتا، تو پھر اولاد جیسی عظیم نعمت کی تربیت کے لیے ہمارے یہاں کوئی ایسے انسٹیٹیوشن کیوں نہیں ہے کہ ہم نوجوان بچوں کو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اپ ڈیٹ کریں، آگاہ کریں، علم کے زیور سے آراستہ کریں کہ اب آپ جس زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں کوئی معمولی زندگی نہیں ہے، وہ ذمہ داری کی زندگی ہے، عشق و عاشق اور معشوقے کی آئی لو یو میں مر جاؤں تمہارے بغیر اس دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ سمجھانا چاہیے بچوں کو، چونکہ ہماری نہ مجالس میں اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے نہ محراب سے اس کا جواب دیا جاتا ہے، جو کچھ بھی انٹرنیٹ پہ نظر آئے گا بچے کو وہ گوگل میں سرچ کرے گا کیا معنی ہے، ایک آپ نے ایک لفظ لکھا گوگل میں گوگل بتا دے گا جناب اتنے اتنے آپشن ہیں، اتنے صفحات ہیں اس کے، آپ ایک ایک صفحے پہ جاتے جائیے لنک کھولتے چلے جائیے، کئی دن ایک لفظ کی حقیقت کو پانے کے لیے، ایک لفظ کو جو تحقیق کرنے کے لیے کئی دن لگ جاتے ہیں، کہ اگر آپ ہر صفحے کو کھول کر اس میں موجود علمی مواد کو جو وہاں پر لکھا گیا ہے اس کو سرچ کریں گے تو گوگل بتا دے گا آپ کو جناب اس کا کیا معنی ہے، یہ کہاں کہاں کس کس جگہ استعمال ہوا ہے یا اس چیز کے متعلق بھی آپ، لیکن کیا گوگل یہ بتائے گا آپ کو کہ یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، مستند ہے کہ غیر مستند ہے، اس کو اپلوڈ کرنے والا مومن تھا کہ مغرض تھا منافق تھا کہ اس کی نیت میں کوئی فطور تھا، کچھ نہیں معلوم، اپلوڈ کر دیا جناب، آپ بھی اپلوڈ کرتے بہت ساری چیزیں وہ بھی آ جائے گا، تو عزیزان گرامی گوگل یہ نہیں بتائے گا آپ کو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کی صحت کیا ہے اس کی سکمت کیا ہے، گوگل آپ کو معلومات کا مجموعہ دے دے گا، جب گھروں میں مجلسوں میں اور محراب میں تربیت کا پروگرام نہیں ہوگا تو بچہ گوگل بھیجا کے جو کچھ بھی ملے گا اس کو لے لے گا، تو ہماری یہ تربیت کا انداز ڈاٹ ڈبٹ آنکھیں دکھا دی چاٹا مار دیا انسلٹ کر دی بچے کی عزیز آنے کے نامی، لیکن ایک تربیت کا انداز یہ ہے، اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ بیٹا نہ کرو غلط ہے، بقول شہید متحرک کے ہم مولوی جو ہیں ہر وقت مسٹر بریک بنے رہتے ہیں، بریک لگاتے جاؤ گاڑی، بچہ بھی پریشان، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، یہ حرام ہے وہ مکروہ ہے، اس میں قباحت ہے اس میں برائی ہے وغیرہ وغیرہ، اب بچہ تو پریشان ہو جائے گا، ہمیشہ گاڑی چلانے کے لیے بریک لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، شہید متحرک فرماتے ہیں کبھی دائیں طرف مڑ جاتا ہے کبھی بائیں طرف مڑ جاتا ہے، کبھی پہلا گیئر لگایا جاتا ہے کبھی چوتھا گیئر لگایا جاتا ہے، کبھی انڈیکیٹر دیا جاتا ہے کبھی الٹے ہاتھ کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے، گاڑی چلتی ہے، اب اگر نوجوان نسل کی تربیت کرنی ہے تو پھر ہمیشہ مسٹر بریک بننے سے کام نہیں ہوگا کہ یہ نہ کرو وہاں نہ جاؤ اس میں قباحت اس میں برائی یہ حرام وہ مکروہ، تو پھر بچہ پریشان ہو جائے گا، تربیت نہیں ہو سکے گی، وہ جیسی مولانا کو دیکھا اچھا یہ ہوئی ہیں
وہیں سے مسجد سے باہر ہی چلا جائے گا. یہ تو بس وہی سناتے ہیں قبر و قیامت کی باتیں, یہ تو وہی سناتے ہیں وہ والی باتیں. تو عزیزان گرامی, تربیت کے لیے ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں. خدا کہہ رہا ہے تمہاری اولاد تمہیں مبتلا نہ کرے, ہلاکت میں نہ ڈالے. تو اولاد کیسے ڈالتی ہے بھائی؟ اولاد کی صحیح, جب اولاد کی تربیت کا زمانہ ہوتا ہے تو ماں باپ فضاؤں میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اور جب سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد مولانا کے پاس آتے ہیں, مولانا کوئی تعبیر بتا دیجئے. بچہ جو ہے انتہائی نافرمان, انتہائی بد اخلاق, انتہائی غصے والا, انتہائی فلاں فلاں صفت اس میں بہت زیادہ ہے, پڑھنے میں دل لگاتا. تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جب وقت تھا بچے کی تربیت کا تو ماں باپ کسی اور فضاؤں میں, کسی اور ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو وقت تھا اس کو آپ نے ضائع کر دیا. اب تعویر سے بچہ صحیح ہونے والا نہیں ہے, دعا سے بچہ صحیح ہونے والا نہیں ہے. قرآن کی ہوا دیتے رہیے کہ زندہ تو لیتے ہیں قرآن سے سبق, اور یہ بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں. ہمارے قوم سو رہی ہے اور ہم اسے قرآن کی ہوائیں, دعاؤں کی ہوائیں دیے جا رہے ہیں. ممبر سے خوب دعائیں ہو رہی ہیں, الہی آمین الہی آمین, اور الہی آمین کا انداز بھی ماشاء اللہ کیا ہوتا ہے. اکثر میں کہتا ہوں کوئی سر پیر کھجاتے ہوئے الہی آمین کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی سر کھجاتے ہوئے, اور کوئی ایس ایم ایس کرتے ہوئے. وہ میں اکثر کہتا ہوں یہ الہی آمین تو چھت سے بھی اوپر نہیں جائے گی, ساتواں آسمان پہ کہاں جائے گی. درود بھیجے محمد والے محمد کا. تو تربیت کا انداز, اب خدا کہہ سکتا تھا یہ نہ کرو, اولاد کو کنٹرول میں رکھو, مال کو دبا کے رکھو, نہیں. لا تلحکم, اے مان لانے والا, لا تلحکم اموالکم اولادکم عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے تمہیں ہلاکت میں مت ڈالے. یعنی مال اور اولاد دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کا بڑا امتحان ہے. عن ذکر اللہ یہ نہیں کہا کہ تم راہ راہ سے منحرف ہو جاؤ گے, مسلمان تھے کافر ہو جاؤ گے, مرتے تو مشرک ہو جاؤ گے. عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے تمہیں نہ روکیں, تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالیں. یہ ذکر الہی سے کیا مراد ہے؟ کیوں تذکرہ کیا گیا ذکر سے؟ ذکر کہتے ہیں کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانا. جناب میں ابھی آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا, یعنی آپ کے لاشعور میں, آپ کی میموری میں کسی صاحب کا تذکرہ ہے اور آپ اس کو دہرا رہے ہیں. کسی کا تذکرہ کرے, ظاہری سی بات ہے اگر یادداشت انسان کی ساتھ نہ دے تو انسان جو کچھ بھی ماضی میں ہو چکا ہے اس کو یاد نہیں کر سکتا, میموری کال نہیں کر سکتا اپنی. کیوں؟ اس لیے کہ یادداشت محو ہو گئی, مٹ گئی, یا اس کو کہیں میموری ڈیلیٹ ہو گئی آج کی زبان میں بچوں کے لیے. تو آپ کے ذہن میں ہے, لاشعور میں ہے, آپ ذہن کے خانے سے نکال کر فلاں صاحب کو لے کر آتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کوئی صاحب ملتے ہیں, پہچان تو لیتے ہیں لیکن کبھی نام یاد نہیں آ رہا ہوتا, یا کبھی نام یاد آ جاتا کہتے ہیں جناب آواز تو آ رہی ہے, تصویر آپ کی نہیں آ رہی ہے, نہیں پہچان پا رہا, آواز سنی ہوئی لگ رہی. یہ سب میموری, یہ سب یادداشت کے کام ہیں. تو خدا کہہ رہا ہے لا تلحکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں مت ڈالے. ذکر یعنی جو چیز تمہاری فطرت کی گہرائیوں میں رکھی ہوئی ہے, جو اللہ نے تمہارے اندر یہ فیڈ کر دیا ہے, میموری ڈال دی ہے کہ ذکر الہی کے ذریعے سے اپنی دنیا کو آباد رکھو. تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد کے چکر میں پڑ کر خدا کو بھول جاؤ. جب خدا کو بھول جاؤ گے تو دنیا خود بخود اندھیری ہوتی چلی جائے گی. یہ نہیں کہا کہ کافر ہو جاؤ کہ مشرک ہو جاؤ, کہا ذکر الہی, ذکر خدا سے. ذکر خدا یعنی وہ نور, یعنی وہ منبع نور, یعنی انرجی کا وہ سورس کہ جس سے پوری عالم ہستی, کاروبار ہستی کا یہ سامان در حقیقت جاری و ساری ہے. اگر اس سے تم اپنا رابطہ توڑ لو گے, مثال کے طور پر یہاں جو نور نظر آ رہا ہے آپ کو, اگر مین سوئچ بند کر دیجئے آپ تو یہ روشنی منقطع ہو جائے گی. اس بلب سے جو نور ساتے ہو رہا ہے, یہ نور اور زو پاشیاں ختم کر دے گا، یا اس سے پیچھے چلے جائیے، ٹرانسفارمر کو بند کر دیجئے، یا مین جہاں پر آپ کی بجلی گھر ہے اس کو بند کر دیجئے سپلائی کو. تو خدا کہہ رہا ہے ذکر الہی کے نور سے اپنی دنیا کو تاریک نہ ہونے دو. اس لیے کہا ذکر الہی. ذکر الہی صرف تسبیح لینا نہیں ہے، کس نے تسبیح لے لی ہاتھ میں، اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ استغفر اللہ حول ولا قوت، ٹھیک ہے کہ ذکر الہی ہے. مولا فرماتے ہیں امام معصوم سے پوچھا گیا ذکر الہی کی حقیقت کیا ہے، سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی ذکر الہی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ بھی ذکر الہی ہے. تو امام سے پوچھا ذکر الہی کی حقیقت کیا ہے، تو امام نے کہا دیکھو یہ بھی ذکر الہی، ان کا نزاکا، یہ جو تم ذکر کہہ رہے ہو یہ بھی ذکر الہی کا مزاق، لیکن حقیقت ذکر الہی کو جاننا چاہتے ہو تو معصوم تمہیں بتائے گا کہ حقیقت ذکر الہی عبارت ہے کہ جب گناہ کا موقع آئے تو تمہارے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں، تمہاری بہکتی ہوئی آنکھیں کنٹرول میں آ جائیں، تمہارے بہکتے ہوئے کان تمہارے اختیار میں آ جائیں، یہ ہاتھ پیر کی جنبش و حرکت در حقیقت تمہاری عقل کے تابع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تم ذکر الہی کی حقیقت میں آ گئے ہو. ذکر الہی کے مند، ذکر الہی یعنی جب گناہ کا موقع آئے تو اپنے آپ کو بریک لگا سکو، کنٹرول کر سکو. نماز پڑھی، بہت اچھا، ذکر الہی، اقم الصلاۃ لذکری. اب دیکھیں ذکر کے بھی درجات ہیں نا، خدا نے تین درجات بیان کیے ہیں، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے. پھر کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہاں ذکر کہا اور یہاں کہا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اور پھر تیسرا درجہ یا یہ تو ہم نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ ہے تو ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹاؤ. نماز، یاد و خدا، یاد و خدا سے دلوں کو آرام، اور جب دل آرام پا جائے تو نفس مطمئنہ کی منزل پہ آ جاتا ہے. اب یہ درجات ہیں. اب نماز پڑھی آپ نے، بہت اچھا، ذکر الہی کا مزاق، نماز بہترین مزاق، اعلیٰ مزاق، عرفہ مزاق، اکمل مزاق. لیکن اگر مسجد نکلنے کے بعد آنکھیں بہکیں، کان بہک جائیں، ہاتھ کنٹرول میں نہ ہو، دل کی دھڑکن، اشارے، کنائے، ایس ایم ایس، چیٹنگ، فیس بک، اخلاق، کردار، بیہیویئر، برتاؤ، سلوک، تعامل، معاملہ، یہ سب کیا اگر شریعت کے کنٹرول میں نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ نماز نے اپنا رنگ نہیں دکھایا. فرض ادا پہ آئے اور فرض ادا اٹھنے کے بعد وہی ڈگر، وہی روش، وہی چلن اگر انسان کا ہو تو ذکر الہی کے منزل پہ نہیں آیا. امام کہنے ذکر الہی ہے کہ گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں. لا تلہکم، ہلاکت میں مت ڈالیں. یہ مال کی محبت کیا کرتی ہے، انسان کو ذکر الہی سے روک دیتی ہے، یعنی معنی بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، سد راہ بن جاتی ہے انسان کے لیے. کس لیے؟ کہ انسان یاد خدا کو فراموش کر دے. یہ جو زندگی میں رکاوٹیں آتی ہیں یہ انسان کی عجلت پسندی کو کم کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ہماری یہاں تو فیشن بن گیا ہے اسپیڈ بریکر بنانے کا. اس کو دیکھو اپنے گھر کے سامنے دو دو تین تین اسپیڈ بریکر بنا دیتا ہے. اس دن وہ حضرات کہ جو کسی کالونی میں رہتے ہیں، کسی خاص علاقے میں رہتے ہیں، وہاں بخوبی جانتے ہیں کہ اسپیڈ بریکر بنانے کا ایک فیشن آ گیا لوگوں کے درمیان. فیشن کہوں گا اس کو، وجہ نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بلائیں جو ہوتی ہیں، یہ سختیاں جو ہوتی ہیں، یہ در حقیقت انسان کی اس اندھا دھن رفتار کو روکنے کے لیے ہوتی ہیں کہ کہاں جا رہی ہو. خیابانوں پر، شاہراہوں پر اشارے لگے ہوتے ہیں، ہارن کا نشان بنا ہوگا، اس پہ کراس لگا ہوگا کہ ہارن بجانا منع ہے، اسپتال ہے، بچے ہیں، اسکول ہے، آبادی ہے، اسپیڈ کو سلو کر لیجیے. اب کوئی اگر بہت ہی پڑھا لکھا ہو اور پھر بھی یہ دیکھ کے نہ کرے تو ان عقل کے اندھوں کے لیے اسپیڈ بریکر بنائے جاتے ہیں تاکہ رفتار کو سلو کیا جائے، رفتار کو توڑا جائے. اسپیڈ بریکر یعنی رفتار کو توڑنے والا. تو اب یہ بلائیں، یہ مصیبتیں جو بعض اوقات ہم پہ نازل ہوتی ہیں، یا تو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں یا اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی ہیں. یہ اس لیے ہوتی، کہاں جا رہے ہو، یہ بھی خدا کا لطف ہے، یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ بار بار ہمیں متوجہ کرتا رہتا ہے. دیکھو
کہیں ایسا نہ ہو کہ ذکر الہی سے منحرف، دین سے منحرف، عزاداری سے انحراف کہیں تمہاری زندگی میں داخل نہ ہو جائے۔ بار بار متوجہ کیا جاتا ہے ہمیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ راہ حق سے انحراف آ جائے تمہاری زندگی میں۔ پھر اولاد، مال جب آتا ہے تو انسان اکڑ جاتا ہے، جناب کماؤں میں تو پھر اختیار بھی میرے پاس ہے چونکہ میری ملکیت ہے، حق مالکیت میرے پاس، جیسا چاہے خرچ کروں۔ نہیں عزیزان گرامی، مال آپ کا، محنت آپ کی، جدوجہد آپ کی، اسٹرگل آپ کی۔ مال آپ نے کمایا، 30 دن کمپنی میں ملازم رہے، 5ویں تاریخ کو تنخواہ مل گئی، اختیار پورا کوئی چھین نہیں سکتا، بہت اچھا مالکیت ہے۔ صرف بیگم صاحبہ کو حق ہے کہ آپ کی جیب سے پیسے نکال سکے۔ میاں بیوی کے درمیان یہ رشتہ خلوص کا، محبت کا موجود ہے۔ آپ اگر خواتین سن رہی تو ایسا نہ ہو کہ ساری تنخواہ ہی نکال لیں، کوئی نہیں لے سکتا آپ سے، لیکن آپ کا اختیار نہیں ہے اس پہ کہ جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں، جہاں چاہیں خرچ کریں۔ اکثر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جناب، اسے کہا جائے جناب اسراف ہو رہا ہے، جناب میں اس کے پیسے دوں گا، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو کیا عارضہ ہے، جناب گھر میرا، پیسہ میرا، بلب میرا، میٹر میرا، جو بل آئے گا اسی میں ادا کروں گا۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ ہے انحراف۔ اس بنا پہ کہ جناب پیسہ میں کما کے لاؤں، جیسا چاہیں خرچ کروں، شادی ہے بچے کی، بچے کی، اسراف کر رہے ہیں کھول کے، اسراف، مائیوں بھی ہے اور مہندی بھی ہے، 10 طرح کی اس میں ایسی چیزیں شامل ہیں جو اہل بیت کی تعلیمات سے منحرف کرنے والی۔ تو آپ کو اختیار نہیں ہے، وضو کے لیے آئے، نل کھول دیا، باتیں ہو رہی ہیں، جی دنیا کی سیاست پہ گفتگو ہو رہی ہے، پھر چولہے میں پانی لیا، منہ دھویا، نل کھلا ہوا پانی بہ رہا ہے، اختیار نہیں ہے آپ کو۔ یہ نعمت ہے خدا کی، جہاں اولاد نعمت ہے تو پانی بھی نعمت ہے، بجلی بھی نعمت ہے۔ امام خمینی کی زندگی میں ہے کہ آپ جس کمرے سے باہر نکلتے تھے اس کی لائٹ آف کر دیتے تھے، پانی میں اتنا دقت کہ ایک دفعہ امام خمینی کے پوتے سے اس کے کلاس فیلو نے کہا کہ ہمیں امام خمینی کے وضو کا پانی تبرک کے طور پہ لا دو۔ جو علماء عرفا ہوتے ہیں ان کے بدن سے مس کے وہ پانی بھی باعث برکت ہوتا ہے۔ شیخ عباس قمی نے اپنے ہی ہاتھوں کو دھو کر جو پانی پیا تھا اس سے شفا ہوئی تھی، وہ بشارت ہوئی تھی ان کو کہ تم نے عارضہ لاحق ہو گیا۔ شکایت ایک دفعہ زما پہ آگے، بی بی ہمیشہ آپ کے در کی خدمت کی ہے، بیماری اچھی نہیں ہو رہی، صحت یابی نہیں ہو رہی، کہا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو، جس انگلیوں سے تم نے قلم لکھ کر قال الباقر قال الصادق لکھا ہے انہی کو دھو کے پیو۔ وہی کام کیا، اپنے ہاتھ کو دھوئے، پانی پیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شفا پا گئے۔ تو علماء کے بدن سے مس کے وہ پانی بھی باعث برکت۔ تو بچوں نے کہا امام خمینی کا پانی لے آؤ، وضو کا پانی جو بچ جاتا ہے، تشت رکھا گیا، امام خمینی نے وضو فرمایا۔ اب توجہ کیجیے، کتنا پانی، ایک ہمارے وضو کا انداز ہوتا ہے، تو پوتے نے جو پانی جمع کیا تشت میں، وہ ایک چھوٹی سی سرنج میں آ گیا۔ اتنی دقت، خدا کہہ رہی نعمتیں اتنی آسانی سے ان کو برباد مت کرو۔ کھانے میں کتنا اسراف ہوتا ہے، مجلس ہو، ماتم ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، تقریب ہو، کتنا اسراف ہوتا ہے۔ میرے استاد محترم آغا جعفر صاحب فرماتے تھے کہ انسان کو جلدی جلدی کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی کچھ افراد و شخصیت ایسے ہیں جو ان کے نام نامی سے خدا رحمت کرے ان پر، ان کے درجات کو بلند کرے، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا شریعت کے شاگرد خاص، معتمد خاص، جناب حجت الاسلام الفظ مولانا سید آغا جعفر نقوی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ الشریف، قدس سرہ زکیہ، وہ عارف و عالم، وہ مفسر، وہ معلم اخلاق، ایسا نہیں کہنا۔ وہ کہتے تھے انسان کو جلدی ہوتی کھانے کی۔ خوب چلیں جناب، آپ نے پلیٹ میں لے لیا، اب یہ جو مرغ آپ نے پلیٹ میں رکھ لیا، یہ تو اڑ نہیں جائے گا نا، یہ تو پرواز نہیں کر جائے گا، اس کو تو آرام سے کھائیے، اس کو تو ذکر خدا کے ساتھ کھائیے، اس کو تو لذت لے کے کھائیے۔ لیکن انسان اس کو بھی ابھی منہ میں نوالا ہوتا اور اگلی ڈش پر نظر ہوتی ہے اس کی، درود بھیجے محمد وال محمد کا۔ تو مال آپ کا ہے، کمایا آپ نے، لیکن اختیار آپ کو نہیں ہے, اختیار اس کو ہے جو میرا اور آپ کا مالک ہے. اموالکم لا تلہکم اموالکم, یہ نہ کہو کہ جناب میرے بیٹے کی شادی ہے جیسے چاہے کروں, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. نہیں, غلطی کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, اسراف کر رہے ہیں, اہل بیت کے راہ سے منحرف ہو رہے ہیں. واولادکم, اولاد, بچوں کی محبت بڑے بڑے انسان کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے. بچوں کی محبت, متوجہ رہے کہ بچوں کی زندگی میں کہیں لقمے حرام نہ ہو, کوئی ایک لقمے حرام نہ ہو. حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے تھے ایک لقمہ شبہ ناک بھی نہ ہو, حرام تو کجا شبہ ناک بھی نہ ہو. امام حسین فرماتے ہیں روز عاشورہ کہتے ہیں کہ میں جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اس نصیحت کا اثر تم پہ کیوں نہیں ہو رہا, پھر خود اس کا سبب بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ تمہارے پیٹوں میں مال حرام موجود ہے. مال حرام انسان کو ایمان کا دشمن بنا دیتا ہے, انسان کے قلب کو نابینا کر دیتا ہے, انسان حق و حقیقت کو سننے سے عاری ہو جاتا ہے, محروم ہو جاتا ہے. لا تلہکم اموالکم واولادکم, تمہارا مال اور تمہاری اولاد میں ذکر خدا سے دعا کریں کہ خدا اگر ہمیں اولاد دے تو ہمیں اس کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق بھی عطا کرے. اس لیے کہ اولاد کا پیدا کر دینا کافی نہیں ہے, اس کی صحیح تربیت جامعے اور معاشرے کو ایک صحیح سالم مکمل انسان تربیت کر کے دینا, یہاں پر میری ماؤں بہنوں کی ذمہ داری بہت وسیع ہے, بہت بڑی ہے, بہت عظیم ہے, کیونکہ وہ مدرسہ ہے, وہ گود ہے, وہ مہد ہے کہ جہاں سے بچہ تربیت پا رہا ہے. لیکن یہ ذمہ داری صرف ماں کی نہیں ہے, والدین دونوں, میاں بیوی دونوں, زن و شوہر دونوں مل کر اس تربیت کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے.
سبحان اللہ.
تو ہمارے یہاں تو انداز یہ ہوتا ہے کہ مرد ماشاءاللہ سے وہ مرد ہوتے ہیں اور مردانگی کے ڈھرور پیٹتے ہیں, ساری تربیت جو ہے وہ عورتوں کے سپورٹ. غلط ہے یہ. امیر المومنین کی سیرت اٹھا کے دیکھیے کہ جتنا وقت ملتا ہے گھر تشریف لاتے ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کھیلتے ہیں, بات کرتے ہیں. حدیث کی سے کیا ہے, فیملی لائف کا بہترین اخلاقی نظام, آئلی زندگی کا بہترین فارمولا حدیث قصہ. بارہا میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کو دیکھیں کیا نکات ہیں, اور اس پر میں گفتگو بھی کر چکا ہوں. بہرحال تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد منحرف ہو اور اس اولاد کی محبت کی وجہ سے انسان راہ حق سے انحراف کر جائے, رائے حق سے انحراف کر جائے. اللہ ہو امان, امان, خدا سے پناہ طلب کرے کوئی ایسا موقع نہ آئے. بس ذکر الہی سے تمہیں غافل نہ کرے. ذکر الہی ہے کہ گناہ کے وقت تمہارے قدم رک جائیں, آنکھیں نہ بہکیں, کان نہ بہکیں, زبان نہ لڑکھڑائے, ہاتھ پیر شریعت اور عقل کے تابع ہوں. یہ حقیقت ذکر الہی, تاکہ یہ امتحان جو تمہارا ہو رہا ہے اس میں تم کامیاب ہو سکو. درود بھیجیے محمد والے.
دیگر بابا سے بلند نعرہ السلام,
اولاد کی تربیت کے کیا اسلوب اور اصول ہیں. بہرحال یہ مفصل بحث ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت وسیع پیمانے پر بہت ہی کھلی اور اوپن گفتگو کی گنجائش موجود ہے, جو شاید ہمارے ممبر سے لوگوں کو ہضم نہ ہو سکے. میرے لیے تو بات کرنا آسان ہے ممبر سے, لیکن ہماری لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی, تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیمینار یا ایسے ٹاک شوز یا ایسے پروگرامس منعقد کیے جائیں جہاں پہ آ کے سوال جواب کا سلسلہ ہو, کہ وہاں پر آ کے بچوں کو, نوجوانوں کو, خواتین کو ان کی ذمہ داری سے آگاہ کیا جائے. لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ, کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ذکر الہی سے غافل. ومن یفعل ذلک, جو کوئی بھی ذکر الہی سے غافل ہوگا اولاد کے مال کے ہاتھوں, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی لوگ در حقیقت خسارت پانے والے, گھاٹا پانے والے. ایک مومن کے حصہ لے ثواب کی مجلس ہے کربلا. در حقیقت اگر حق و صداقت کا معیار ہے تو کربلا میں اولاد بھی کام آئی ہے, مال بھی کام آیا. اولاد کو بھی قربان کیا ہے, مال کو بھی قربان کیا ہے. اہل بیت میں کربلا والوں نے مال اور اولاد دونوں کو قربان کر کے ذکر الہی کو معراج عطا کیے, اسلام کو حیات عطا کیے, خدا کے دین کو رفعت عطا کیے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کربلا کس طریقے سے اولاد کو قربانی دے رہی ہے. ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ پردیس میں اپنے بھائی کی موت کی خبر سننا گھر والوں کے لیے, خصوصاً ایک ہمشیرہ کے لیے کتنا سخت ہوگا. ایک بہن نے اپنے بھائی کی خبر سنی, لیکن اس ہمشیرہ کے رشتہ دار موجود ہیں, اسے دلاسہ دینے والے موجود ہیں, اور پتہ ہے کہ بھائی جس دنیا سے گیا ہے وہ طبعی موت مرا ہے, جسم پہ کوئی زخم نہیں ہے. بھائی بھوکا نہیں مرا, بھائی پیاسا نہیں مرا, اس کی زوجہ اس کے بچے اس کے پاس تھے. لیکن ایک بہن ایسی ہے عزیزان کرامی کہ جسے زینب کہا جاتا ہے, کہ جس کا بھائی بھی اس کے سامنے, جس کی اولاد بھی اس کے سامنے, جس کی کل کائنات بھی اس کے سامنے ہے, لیکن یہ زینب جانتی ہے کہ حسین کو الوداع کہنا کتنا سخت ہے. بس عزیزانِ گرامی, جب امام حسین آخری وداع کے لیے تشریف لائے خیام میں, تو ایک دفعہ جناب زینب نے کہا, اے بھائی حسین ذرا ابا تو ہٹائیے, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے گلے کے بوسے لے لوں. اللہ اکبر. میری ماں نے کہا تھا, زینب آخر وقت میں نہ ہوں گے, میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لینا. اس کے بعد جب بوسے لے لیے بی بی نے, تو امام نے کہا, بہن زینب ذرا شانوں سے چادر تو ہٹاؤ. اللہ اکبر. یہ محبت ہے, یہ گھرانہ ہے اہل بیت کا. کتنی کتنا پیار, کتنا محبت, کتنی الفت. جب کربلا میں محبت الفت کا یہ عالم ہے, تو مدینے میں کیا محبت کا عالم ہوگا. اللہ اکبر. بس ایک دفعہ شانوں سے چادر ہٹائی, جناب امام حسین نے جناب زینب کے بازوں کو دیکھا, آنکھیں بھر آئیں, نمدیدہ ہو گئیں. حسین کی نگاہوں میں یقین وہ منظر آیا ہوگا کہ یہی وہ بازو ہوں گے جن میں رسن باندھی جائے گی. اللہ اکبر. اس طریقے سے اس کے بعد امام نے کہا, علیکن من السلام, حسین کا آخری سلام قبول کرو. زینب رقیہ ام کلثوم, حسین کا آخری سلام. راوی کہتا ہے کہ بیویوں نے گھیرا ڈال لیا, وا محمدہ وا علیہ وا مصطفیٰ کی صدائیں بلند ہونے لگی, اور ایسا لگتا تھا جیسے حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. اس لیے کہ معلوم تھا کہ اب مردوں میں کوئی اور نہیں ہے. بس آخر وقت میں امام حسین سید سجاد کی خیمے میں آئے, شانہ ہلایا, آثار اسرار امامت دیے, کہا بیٹا سید سجاد خدا حافظ. سید سجاد نے اب جو منظر دیکھا, خون آلودہ چہرہ, نہ عباس نظر آئے, نہ علی اکبر نظر آئے. آئینہ علی اکبر, بابا علی اکبر کہاں ہے, چچا عباس کہاں ہے. ارے اس سے پہلے جب بھی میرا بابا آتا تھا, عباس ساتھ ہوتے تھے, علی اکبر ساتھ ہوتے تھے. یہ کیسا وقت ہے, یہ کیسا وقت ہے کہ خون بھرا لباس ہے, چہرے پہ خون ہے, خضاب آلودہ داڑھی ہے امام کی, نہ عباس نظر آتے ہیں, نہ اون محمد نظر آتے ہیں, نہ علی اکبر دکھائی دیتے ہیں. اب امام نے کہا, بیٹا بس یہ سمجھ لو کہ مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں بچا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اس لیے کہ سید سجاد سے یہ تمام مصائب سنے نہ جائیں گے کہ علی اکبر کیسے شہید ہوئے, عباس کے بازو کیسے کٹے, سکینہ کی آس کیسے ٹوٹی, علی اصغر کیسے شہید ہوئے. بس عزادارو, بس عزادارو, امام رخصت ہوئے. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آواز آئی, علاقت قتل الحسین بکربلا, علاقت ذبح الحسین بکربلا. بس عزادار ہو, ایک دفعہ سید سجاد نے کہا, پھوپھی اما ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. خیمے کا پردہ ہٹایا, کھڑے ہو کر سلام کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بہن پریشان ہے, اے بھتیجے ذرا یہ تو بتاؤ کہاں ہے میرا باجارا حسین. پھوپھی اما ذرا موقع دے گا. اللہ اکبر. خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے.
اور جب 11 محرم کو قافلہ چلا, جناب زینب نے قتلگاہ میں جو لاش دیکھی, بے سر و بے کفن لاش, اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیا. حسین کی لاش کے پاس پہنچی, ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے ہیں, بس ایک جملہ کہا, بھیا اگر ہاتھ کھلے ہوتے میری لاش کو بے کفن نہ رہے.
لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدا بندہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما. مرحوم سید, مرحوم سید انیس حسین اکبری ابن سید شاہد حسین اکبری کی روح تک اس مجلس عزا و تمام کارائے خیر اور قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب پہنچا. ان کی قبر کو نورانی فرما, ان کے درجات میں بلندی عطا فرما, ان کے گناہوں کی بخشش فرما, ان کے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شریعہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما. جب تک دنیا میں رہیں قرآن و اہل بیت کی پیروی کرتے رہیں, آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا. آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص سید انیس حسین اکبری ابن سید شاہد حسین اکبری کے لیے تلاوت فرمائیے.